أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي. هو أقل يا غفور عثرتي، فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، هو هموم قد كشفتها وعثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فكتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمد، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقض خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إلي عظيما، هو غناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي، أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه من الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إلي، فإن أبتأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبتأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما رى مولا كريما أسبر على عبد لئيم منك علي، يا ربي إنك تدعوني فولي عنك، وتتحببوا إلي فتبغضوا إليك، وتتوددوا إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنع كذلك إلا فلم يمنع كذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين ورب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه. الحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على قول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قارى بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني هو عظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد راني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم هو يميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر هو علي بن موسى محمد بن علي هو علي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعزنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا وأهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقدان نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل، هو بضر تكشفه ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح الشهداء، ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآل محمد. ملبسهم الاقتصاد. حضرت حمام ابن عبادہ یا حمام ابن شرح کی فرمائش پر کہ مولا صف لی المتقین، متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، متقی کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیک کام انجام دو، اللہ متقیوں کے ساتھ اور نیک کام انجام دینے والوں کے ساتھ ہے۔ فلم یقنا حمام قانع نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ مولا مجھے تفصیل سے بتائیے کہ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو خلق کیا اس حالت میں کہ وہ ان کی اطاعت سے غنی تھا اور ان کی معصیت سے محفوظ، اور پھر ان کی معیشت کو اس نے تقسیم کیا اور تعین اور معین کیا، اور ہر ایک کو ایک موضع اور ایک مقام پر اس کی جگہ پر رکھا۔ یہ کہنے کے بعد، یہ فرمانے کے بعد حضرت نے متقین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلی صفت جس کو کل مکمل کیا وہ صفت تھی منطقہم الصواب، ان کی منطق، ان کی گفتگو، ان کی باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ باتیں صحیح کیسی ہوں گی؟ متقی کیسے اپنی باتوں کو صحیح کرے؟ تو اس کے بارے میں کل اور اس سے گزشتہ دن ہم نے کچھ معروضات پیش کیے کہ زبان اگر اس کے کچھ اصول طے پا جائیں اور اس کے کچھ قوانین طے پا جائیں اور زبان کے بارے میں کچھ ہم طے کر لیں کہ کیسے اسے استعمال کرنا ہے، اور زبان کے خطرات کیا ہیں اور زبان کے خطرات سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اور اس کی آفتیں کیا ہیں اور اس کے خطرات کیا ہیں، اور کیا کیا جائے کہ زبان یہ صحیح چلے اور صحیح استعمال میں آئے، تو بس ان باتوں کا اگر خیال رکھا جائے گا تو خود بخود منطقہم الصواب، منطق، گفتگو اور باتیں جو ہیں وہ صحیح ہوں گی، پھر خطا نہیں ہوگی، پھر غلطی زبان سے نہیں ہوگی۔ یہ پہلی صفت تھی جو متقین کی 110 صفات میں سے پہلی صفت تھی ہے۔ دوسری صفت جسے آج شروع کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ آج ہی اس کو، اس ایک فقرے کے اوپر، ایک جملے کے اوپر ہم آج ہی اپنے بیان کو مکمل کریں، وہ ہے ملبسہم الاقتصاد۔ اقتصاد ان کا لباس ہے، ان کا لباس اقتصاد ہے۔ میں جان بوجھ کے پورا ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ جب ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کریں گے خود بخود ترجمہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ ان کا لباس کیا ہے؟ ان کا لباس اقتصاد ہے۔ یہ لفظ بہت سنا ہے ہم نے، اقتصاد کا لفظ، اور ماہرین اقتصاد اور مال اور دولت کی صحیح تقسیم کو، اقتصادی معاملات، ملک کا اقتصاد خراب ہے، فلاں کے گھر کا اقتصاد خراب ہے، فلاں کے ادارے کا اقتصاد خراب ہے۔ اقتصاد ذہن میں جب لفظ یہ جب استعمال ہوتا ہے تو ذہن میں سب سے پہلا جو تصور آتا ہے وہ ہے مال اور کھانے پینے اور تقسیم اموال سے متعلق تصور ذہن میں آتا ہے کہ اقتصاد سے مراد مال اور پیسہ اور روپیہ اور دولت، یہ ذہن میں آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اقتصاد سے مراد ہے ہر کام میں، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر عقیدے میں، ہر فعل میں میانہ روی، تنظیم، نظم ضبط، نظم و ضبط، اعتدال، ٹھہراؤ، ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا، افراط و تفریط کا نہ ہونا، ہر کام کے اندر، ہر بات کے اندر اعتدال اور میانہ روی کی راہ کو انتخاب کرنا، اسے اقتصاد کہا جاتا ہے۔ بہت ہی موٹی بات کہ نظم و ضبط، ظاہر ہے جب ہم مال اور دولت میں اور آمدنی میں اور تنخواہ میں اور مثال کے طور پر جو ہماری ذرائع آمدنی ہوتے ہیں اس میں ہم جب نظم و ضبط کو برقرار کر لیتے ہیں تو خود بخود اقتصاد بہتر ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ملک کا اقتصاد بہتر ہو گیا، یعنی ہم نے منظم کر دیا اسے، کس کو کتنا دینا ہے، کس کو نہیں دینا، کس کو کہاں رکھنا ہے، کس کو کتنا نوازنا ہے، نہیں دینا، دینا ہے، یہ تمام چیزیں ہم جو نظم و ضبط، علیکم السلام، جب نظم و ضبط اگر ہم دولت کے اندر اس کی شکل بنا دیں تو پھر وہ اقتصاد بہتر ہو جاتا ہے. غرض ہر چیز کے اندر جب نظم اور منظم کر دیا جائے اس کو اور نظم دے دیا جائے اس کو تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے اقتصاد. اب مولا کا یہ فقرہ, مولا کا جملہ جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں ملبسہم الاقتصاد, ان کا لباس ان کا اقتصاد ہے, یعنی ان کی میانہ روی, ان کا اعتدال, ان کا حد وسط پر رہنا, ان کا سب کو اس کا حق دینا اور نظم و ضبط, یہ ان کا لباس ہے. مولا نے لباس کیوں کہا ہے اس چیز کو؟ علی نے بولا ہے لہذا اس کے اندر حکمت بہت زیادہ ہوگی. مولا نے نظم و ضبط کو, میانہ روی کو, اعتدال کو لباس سے تعبیر کیا ہے. تو آئیے تھوڑا تھوڑا ان دونوں لفظوں کے اوپر بھی تھوڑا تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں. یہ مدرسے کی زبان میں ملبس مصدر میمی ہے, یعنی جس کپڑے کو یا جس اوڑھنی کو اوڑھا جائے, پہنا جائے, اسے ملبس کہا جاتا ہے. یہ جو آپ اور ہم سب اس وقت کپڑے پہنے بیٹھے ہیں یہ ہمارے ملبس ہیں, لباس ہے جس کو اوڑھ لیا جائے. یہ ملبس یا لباس جو ہے وہ ایک جگہ تو حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, اور کئی جگہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے احادیث میں اور قرآن میں. میرے محترم سننے والے جانتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز میں ایک موٹا سا فرق یہ ہے کہ جو لفظ جس چیز کے لیے بنایا جائے یا جو مفہوم جس چیز کے لیے طے کیا جائے اس کو کہتے ہیں حقیقت, اور جو چیز اس حقیقت تک پہنچاتی ہو مگر وہ حقیقی نہ ہو اور اس کے لیے استعمال نہ کیا جا رہا ہو تو اسے کہیں گے مجاز. موٹی سی بات ہے, جیسے رب کا لفظ ہے, اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے, والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے, کما رب یعنی صغیرہ, یا اللہ ان پر ایسے رحم نازل فرما کما رب یعنی صغیرہ, جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میری ربوبیت کی, یہ دو میرے رب تھے بچپنے میں. تو والدین کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, اللہ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو کون سا حقیقت ہے کون سا مجاز ہے؟ بہت ہی واضح اور روشن ہے کہ اللہ رب حقیقی ہے, والدین رب مجازی ہیں, اور مجاز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچائے, حقیقت تک لے جائے. بہرحال علم بلاغت کا موضوع ہے مجاز اور حقیقت. قرآن مجید میں لباس کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر, مگر ایک جگہ پر وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے, اور کئی جگہوں پر یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. جہاں حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے وہ وہی پردے کے بارے میں, جو خواتین اور ہمارے بدن کے اوپر لباس ہوتا ہے, ہمارا جو پردہ ہے, مردوں کا بھی پردہ ہے نا, مردوں کے بدن کا پردہ ہے. خواتین کا پردہ تھوڑا وسیع ہے, مردوں کا پردہ تھوڑا سا کم ہے, لیکن پردہ جو ہے دونوں کے لیے پردہ ہے, حجاب دونوں کے لیے حجاب ہے. ہمیں بھی بعض چیزوں کو چھپانا ہم پر واجب ہے, جس طرح خواتین کو پورے بدن کو چھپانا واجب ہے, ہمیں کچھ چیزوں کو چھپانا واجب ہے. لیکن چھپانے والی بات, اوڑھنے والی بات, پہننے والی بات, کپڑا پہننے والی بات, لباس اور چادر پہننے والی بات, ستر کرنے والی بات, تو دونوں کے لیے ہے. اس کے لیے چھوٹا ہے زیادہ ہے, عورت کے لیے اور مرد کے لیے کم ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا, اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر لباس کو نازل کیا ہے. یہاں قرآن مجید میں جو لباس کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اللہ نے ہمیں نازل کیا, یہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ کپاس سے بنا ہوا ہے یا تو یا کسی پتے سے بنا ہوا ہے یا کسی گھاس سے بنا ہوا ہے یا زمین سے اگنے والی کسی چیز سے بنا ہوا ہے ہمارا کپڑا جو ہے, اس لیے اللہ نے کہا ہم نے نازل کیا ہے, یہ ہم نے خود بنایا ہے. لہذا لباس اس جگہ پر جو اوڑھنے کے معنی میں ہے یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. کیوں؟ تاکہ تمہاری زینت بن سکے. یہ پروردگار عالم نے آسمان سے لباس کو نازل کیا ہے یا اپنی طرف سے بھیجا ہے لباس کو یا طے کیا اللہ نے لباس, اس لیے کہ وہ ہماری زینت قرار پا سکے. وریشا, اور ہم نے جانوروں کے جو بال بنائے ہیں وہ ان کا لباس قرار دیا ہے. ریش کہتے ہیں پروں کو, بالوں کو, جانوروں کے بالوں پر کو ریش کہتے ہیں. ہمارے ہاں روزمرہ کے محاورے میں داڑھی کو بھی ریش کہا جاتا ہے, وہ بھی قرآن میں بھی جو ریش کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ یعنی بال, پر. جانور جب پیدا ہو رہا ہے دنیا میں آ رہا ہے تو اس کے بھی پر ہیں, بال ہیں, یا بڑا ہو رہا ہے بچہ جانور کا تو اس کے بھی بالوں پر ہیں. تو اللہ نے بالوں پر دے کر جانور کو بھیجا ہے, اور ہمیں اللہ نے آسمان سے لباس بھیجا ہے. جن چیزوں سے لباس بنتا تھا یا اب بھی بنتا ہے وہ غالب چیزیں وہی ہیں کہ جو قدرتی ہیں، قدرتی چیزوں سے لباس بنتا ہے. یہاں پر قرآن مجید کا جو لباس کا استعمال ہے قرآن مجید میں، وہ حقیقی معنی میں. اب اس پہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اللہ نے لباس کو زینت کے لیے قرار دیا ہے، خطرات سے بچنے کے لیے قرار دیا ہے، اور عیب کو چھپانے کے لیے قرار دیا. تین فائدے ہیں لباس کے، عیب چھپاتا ہے یہ، خطرات سے بچاتا ہے یہ، اور زینت بھی عطا کرتا ہے یہ. لہذا اس وقت بھی مجلس اعظم میں جو مومنین کرام تشریف فرمائے، ہر ایک مختلف رنگ کے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو اس مجمع کی زینت میں اضافہ ہو گیا. اگر یہ سب ایک طرح کا لباس پہنے ہوئے ہوں، ایک انداز کا لباس پہنے ہوئے ہوں، تو اس مجمع کی زینت میں کمی آ جائے گی. اور آپ اور ہم بعض اوقات جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے جو مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ ہماری زینت میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید نے تین ہدف بیان کیے ہیں لباس کے، ایک تو زینت، ایک خطرات سے حفاظت، اور کیا، اور ایک عیبوں کا چھپنا، یہ عیب بھی چھپاتا ہے. اور کچھ معنی، کچھ جگہوں پر یہ مجازی معنی میں لباس کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک تو ہو الذی جعل لکم اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا ہے، یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. کیونکہ جب جہاں اس حقیقی معنی میں اس کپڑے کا کام ہے چھپانا، وہ مجازی معنی میں اندھیرے کا کام بھی چھپانا ہے. جب رات آ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں. وہ اور بات ہے کہ ہم بڑی بڑی لائٹیں لگا کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ اندھیرا مٹ جائے اور روشنی پھیل جائے، لیکن ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے جب اندھیرا مٹتا ہے اور چھٹتا ہے، پھر بھی ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. پھر بھی ہماری بڑی بڑی لائٹیں اس اندھیرے کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں. جتنا اندھیرے میں شدت اور طاقت ہوتی ہے، اتنا ہماری لائٹوں کے اندر طاقت اور شدت نہیں ہوتی. لہذا قرآن مجید نے رات کو لباس کہا ہے، اور ہم نے یہ رات تمہارے لیے بھیجی ہے، یہ لباس بنا کر بھیجی ہے، یہ چھپا دیتی ہے سب کو. اور ونوم سباتا، اور ہم نے نیند کو جو ہے وہ چھٹی کا ذریعہ قرار دیا. سبات کہتے ہیں چھٹی کو، اور ہم نے نیند کو چھٹی کا ذریعہ قرار دیا. اگر نیند نہیں ہوتی تو انسان چھٹی نہ کرتا. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، اللہم صل علی محمد. فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیند اللہ نے نہ قرار دی ہوتی، انسان کے اوپر تاری نہ ہوتی یہ نیند، تو یہ حریص ہے، یہ ہرس کا مارا ہے، یہ مسلسل دنیا کمانے میں لگا رہتا، لیکن پروردگار عالم نے اسے چھٹی کروا دی نیند غالب کر کے. اب یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سو جائے، کاموں کو چھوڑ دیں. اور ہم نے نیند کو جو ہے وہ تمہاری چھٹی کا ذریعہ قرار دیا ہے. عربی زبان میں ہفتے والے دن کو کہتے ہیں یوم السبت، ہفتے کے دن کو یوم الجمعہ، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم السبت، یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں نا، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. تو ہفتے کے دن کو کہتے ہیں عربی زبان میں یوم السبت، اور سبت کا مطلب ہے چھٹی کا. اصل میں اسلام سے پہلے یہودیوں کے ہاں زیادہ ہولڈ اور طاقت اور جو ہے وہ اختیارات یہودیوں کے ہاتھ میں تھے، اگرچہ اب بھی کم اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس، لیکن خوشی ہو رہی ہے ان کے ملک کے اندر احتجاج ہو رہے ہیں اور ریلیاں نکل رہی ہیں، خوشی کی بات ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بھی ذرا خود غور کریں. پوری دنیا کے تو معاملات خراب کیے ہوئے ہیں، اپنے خراب معاملات کو بھی تو بتائیں نا کہ کیا خراب معاملات. بہرحال یوم السبت یہودیوں کے ہاں جو تھا وہ چھٹی کا دن تھا، ہفتے کا دن. یوم السبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے چھٹی کا دن تھا. لہذا کیونکہ عربی زبان پرانی زبان ہے، اسلام نے تو ایجاد نہیں کی عربی زبان، پہلے سے تھی نا یہ زبان، تو سبت یعنی چھٹی، یوم السبت یعنی چھٹی کا دن، ٹھیک ہے، ہفتہ. بعد میں اتوار کا دن چھٹی کر لیا، کسی ملک میں جمعہ کا دن چھٹی کر دی گئی، کسی ملک میں اتوار کا دن چھٹی کر دی گئی، لیکن اسلام سے پہلے چھٹی جو ہوتی تھی، ہفتے کی چھٹی جو ہوتی تھی، وہ ہفتے کے دن ہوتی تھی. پورے ہفتے کی جو چھٹیاں ہوتی تھیں ان میں ایک دن کی چھٹی ہفتے کے دن ہوتی تھی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا تھا یوم السبت، چھٹی کا دن. اور وہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، وہ نوم سباتا، اور ہم نے قرار دیا ہے نیند کو چھٹی کا ذریعہ. تو یہاں مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے رات کو لباس کے طور پر، کہ یہ رات جو ہے وہ لباس ہے، چھپا دیتی ہے ساری چیزوں کو. دوسری جگہ جو سورہ اعراف ہے، وہ پہلی والی آیت کو سورہ فرقان تھی، یعنی ہو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا، اور یہ سورہ فرقان ہے. اور دوسری جگہ سورہ اعراف کے اندر ہے لباس التقوی ذلک خیر، یہاں بھی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے. تقوی ایک بہترین لباس ہے. قرآن کہہ رہا ہے تقوی لباس و تقوی, تقوی کا لباس جو ہے وہ بہترین بہترین ہے تمہارے لیے اور خیر ہے تمہارے لیے, اچھا ہے تمہارے لیے. لباس کا کام کیا ہے؟ عیب چھپانا, خطرات سے بچانا, زینت عطا کرنا. تقوی بھی یہی کام کرتا ہے, عیب بھی چھپاتا ہے, خطرات سے بھی بچاتا ہے, زینت بھی عطا کرتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے تقوی و پرہیزگاری بہترین لباس ہے. تیسرے معنی میں جہاں استعمال ہوا ہے, تھوڑا سا توجہ زیادہ چاہوں گا, ویسے بھی انشاءاللہ توجہ ہو جائے گی اس موضوع کے اوپر, اور وہ ہے میاں بیوی کا مسئلہ. قرآن مجید کہتا ہے ہن لباس لکم و انتم لباس لہن, ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے اور تمہیں تمہاری بیویوں کے لیے لباس بنایا ہے. یہاں بھی مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے, یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس قرآن کہہ رہا ہے. تو لباس کا کام کیا ہے؟ زینت عطا کرنا, لہذا شوہر بیوی کی زینت, بیوی شوہر کی زینت. لباس کا کیا کام ہے؟ خطرات سے بچانا, لہذا بیوی شوہر کو خطرات میں ڈالے نہیں, خطرات سے بچائے, اور شوہر نامدار بھی زوجہ محترمہ کو خطرات سے بچائیں, خطرات میں مبتلا نہ کریں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ عیب چھپانا. اور سب سے زیادہ اہم چیز میاں بیوی کے رشتے کے اندر عیب چھپانے کا جو لباس کا کام ہے, اور قرآن لباس بول رہا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے, لہذا زوجہ کا کام کیا ہے؟ شوہر کے عیب چھپائے, شوہر کا کام ہے زوجہ کے عیب چھپائے. اور جب یہ زوجہ محترمہ خاتون خانہ یہ وزارت داخلہ جب اپنی دوستوں اور سہیلیوں کے درمیان پہنچتی ہیں اور اپنے شوہر کے عیبوں کو بتانے لگتی ہیں, تو یہ قرآن کے اس مصداق اور اس قرآن کے اصول سے اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں, کیونکہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, اور لباس کا کام عیب چھپانا ہوتا ہے, عیب بتانا نہیں ہوتا. اور بہت مرحلہ, بہت خطرناک مرحلے تک بات پہنچ جاتی ہے کہ پھر جدائی اور رنجشیں شروع ہو جاتی ہیں. لہٰذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے زینت بننا چاہیے, ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا چاہیے, اور ایک دوسرے کو خطرات سے محفوظ رکھنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لیں. تو لباس کے بارے میں میرے خیال سے کافی بات ہو گئی کہ لباس قرآن مجید میں چار جگہ استعمال ہوا ہے, اور اس میں تین جگہ مجازی اعتبار سے, ایک جگہ وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. جو یہی لباس, لباس ہمارا لباس کا لفظ سن کے لباس کی طرف ذہن جاتا ہے تو اس کو حقیقت کہتے ہیں نا. تو قرآن مجید میں لباس کا اس لباس کے بارے میں بھی ذکر ہوا ہے, اور مجازن تین, میاں بیوی کو لباس کہا گیا ہے, تقوی کو لباس کہا گیا ہے, اور رات کو لباس کہا گیا ہے. یہ رات جو ہے وہ لباس ہے, چھپا دیتی ہے. اب دوسرا موضوع ہے اس مولا کے فقرے کے اندر, مولا کے اس فرمائش میں, مولا کے اس فرمان میں, وہ ہے اقتصاد. اقتصاد کے بارے میں بھی اسی طرح قرآن مجید میں آیات ہیں, اور دیکھنا ہوگا کہ کس معنی میں اور کہاں کیسے استعمال ہوا ہے. اقتصاد میں نے جیسا کہ عرض کیا, جو مومنین دیر سے آئیں, اقتصاد کا مطلب مال و دولت کی صحیح تنظیم نہیں, بلکہ اقتصاد کا مطلب ہے پوری زندگی کی صحیح تنظیم, صحیح نظم و ضبط, صحیح انضباط اور میانہ روی, اعتدال. پوری زندگی میں اعتدال, ہر اعتبار سے جب اعتدال ہوگا تو اسے اقتصاد کہا جاتا ہے. ان کا اقتصاد بہت اچھا ہے, یعنی صرف مال میں ان کا اقتصاد اچھا نہیں ہے, ان کی زندگی ہر اعتبار سے مقتصد ہے اور اقتصاد رکھتی ہے. گھر کا نظام, مال کا نظام, حساب و کتاب. پروردگار عالم نے بھی اس پوری دنیا کو اقتصاد پہ چلایا ہے. اس دنیا کا اقتصاد اللہ نے بنایا ہے, یعنی اس دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے. نظام شمسی کو آپ لے لیں, نظام شمسی سورج کے گرد 9 سیارے حرکت کر رہے ہیں, ان کے گرد کئی اقمار حرکت کر رہے ہیں, 40-50 یہ بڑی بڑی متحرک چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے گرد حرکت کر رہی ہیں. ان حرکتوں کی بھی مختلف صورتیں ہیں, کوئی حرکت وضعی ہے, کوئی حرکت طولی ہے. ہماری زمین سورج کے گرد دو طرح کی حرکت کر رہی ہے, ایک حرکت کر رہی ہے ہماری زمین سورج کے گرد جو اس کے گرد گھوم رہی ہے, اور ایک اپنے آپ کو بھی گھما کر اس کے گرد گھوم رہی ہے, جس سے دن رات بھی بنتے ہیں, جس سے مہینے بھی بنتے ہیں, جس سے شب و روز بھی بنتے ہیں. رات اور دن بھی بنتے ہیں, اور مہینے اور ہفتے بھی بنتے ہیں. لہذا مختلف, اور یہ کتنی مدت سے چلا رہا ہے, یہ ابھی نیا کام نہیں ہوا ہے, یہ ایک مدت سے چلا رہا ہے. اور نظام شمسی میں جب جو ہماری زمین کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں, ایک تو اس کے اندر کشش کی صلاحیت پائی جاتی ہے, یعنی اس کے اندر جذب کی صلاحیت پائی جاتی ہے, اور ایک اس میں دفع کی صلاحیت پائی جاتی ہے. یہ اپنے آپ سے دور بھی کرتی ہے چیزوں کو, یہ اپنی طرف کھینچتی بھی ہے چیزوں کو.
اور دونوں کے اندر اتنا توازن ہے, دور کرنے والی طاقت بھی اس کی برابر کی ہے, کھینچنے والی طاقت بھی اس کی برابر کی ہے, کہ اگر ذرہ برابر بھی ان دونوں طاقتوں میں ذرہ برابر بھی اعتدال ہٹ جائے, ذرہ برابر بھی اگر اس کے اندر نظم خراب ہو جائے تو کوئی ایک چیز غالب آ جائے گی اور دنیا تباہ ہو جائے گی, دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی, وہی دن قیامت کا ہو سکتا ہے ہو جائے. اس زمین کے گرد پروردگار عالم نے ایک سخت قسم کی ایک ہوا کو طاری کیا ہوا ہے, یہ شہاب آسمانی آسمان سے جو پتھر گرتے ہیں وہ جو سخت قسم کی تہ ہے, ایک سخت قسم کی ایک چادر اڑائی ہوئی ہے زمین کو, ایک خلا کی ایک فضا کی, وہ ان بڑے بڑے پتھروں کو ذرہ ذرہ اور خاک کر دیتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں خاک اڑ رہی ہوتی ہے آسمان کے اوپر, خاک اڑ رہی ہوتی ہے, یہ پتھر آ رہے ہوتے ہیں زمین کی طرف. یہ زمین کے گرد جو ایک حلقہ بنایا ہوا ہے اللہ نے, ایک دائرہ بنایا ہوا ہے, ایسے کہہ لیجئے کہ ایک لباس چڑھایا ہوا ہے زمین کے اوپر کہ جو اسے خطرات سے بچاتی ہے. بڑے بڑے پتھر آتے ہیں آسمانوں سے اور خلاؤں سے اور فضاؤں سے, زمین اس کو کھینچتی ہے, اور ادھر وہ جو اس کے گرد اس نے اللہ نے ایک نظام قرار دیا ہوا ہے وہ اسے روک دیتا ہے, جس کی بنیاد پر وہ پتھر یا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں, خاک ہو جاتے ہیں, راکھ ہو جاتے ہیں, یا کوئی ایک آدھ دو بڑا پتھر اگر آ بھی جائے اس میں سے نکل کر بڑی طاقت والا پتھر, تو کبھی کبھی زمین کے اوپر پتھر بھی آ جاتے ہیں. مگر یہ اللہ کا نظام یہ آج کا نہیں بنا ہوا ہے, یہ مدتوں سے چلا آ رہا ہے, ایک مدت سے یہی نظام چلا رہا ہے. اگر اس میں ذرہ برابر بھی خلل واقع ہو جائے, ذرہ برابر بھی اس کے اندر اگر رکھنا آ جائے تو قیامت آ جائے, تباہی پھیل جائے. ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر, بڑے آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں, لیکن جتنا آسان اور جتنا آرام سے ہم اس زمین کو دیکھ رہے ہیں ٹھہرا ہوا, اتنا ہے نہیں ہے. یہ جو پورا نظام شمسی ہے اور نظام شمسی کے اندر سیارے ہیں اور ستارے ہیں اور اقمار ہیں اور مختلف قسم کی طاقتیں ہیں, یہ سب اپنے مدار کے گرد ہیں, سب کو اللہ نے ایسا منظم کیا ہوا ہے کہ کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا, اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد. اس کیفیت کو, اس عالم کو جسے میں نے بہت ہی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس عالم کو, اس کیفیت کو اختصاص کہا جاتا ہے, نظم و ضبط, تنظیم, اعتدال, ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھنا, ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا. مولا فرما رہے ہیں کہ متقین کا لباس جو ہے وہ اختصاص ہے, اور لباس کا کام ہے زینت دینا. وہ بڑا مومن اور متقی نہیں ہے کہ جو خرچہ بہت کرتا ہو, دولت بہت لٹاتا ہو, سخی بہت بڑا دکھائی دیتا ہو اور گھر والوں کے لیے اس کا کوئی احساس باقی نہ ہو, توجہ باقی نہ ہو, خیال ہی نہ کرتا ہو, بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے. نہیں, مولا کی زبان میں وہ متقی نہیں ہے. جو سارے جہان کے لیے تو مسیحا ہے, وہ گھر والوں کے لیے جلاد ہے. جو ساری دنیا کے لیے تو محبت کرنے والا ہے لیکن گھر والوں کے لیے اس کا اخلاق خراب ہے, اس کی روش اور طریقے برباد ہیں, خراب ہیں, مولا کے نزدیک وہ متقی نہیں ہے. دکھاوے کا متقی اور بناوٹ کا متقی اور اپنے گمان اور اپنے زام میں متقی ہونا اور بات ہے, علی کی زبان میں متقی ہونا اور بات ہے. اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ماہ رمضان نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ مولا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا میرے محترم سننے والوں, یہاں اقتصاد کے بارے میں بھی چند احادیث اور چند ائمہ کی زبان مبارک سے صادر ہونے والے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کروں. حضرت فرماتے ہیں, ما اعلی امرؤن اقتصد, وہ شخص کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا کہ جو مقتصد ہو اور میانہ رو اور معتدل ہو. جو معتدل ہوگا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں ہو سکتا. ایک جگہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں, الفقر و موت الاکبر, فقر بڑی موت ہے. ایک موت تو یہ ہے جو ہمارے یہاں مردہ دکھائی دیتا ہے, مولا کی زبان میں فقر اور ناداری, تنگ دستی, یہ بہت بڑی موت کا نام ہے. فقر آ ہی نہیں سکتا معاشرے کے اندر جب تک کہ اعتدال سے معاشرہ خارج نہ ہو. معاشرے میں فقر آتا ہی اس لیے, ناداری آتی ہی, تنگ دستی آتی ہی اس وجہ سے کہ معاشرہ معتدل نہیں رہ پاتا, اور جب معاشرہ معتدل رہے گا تو کوئی فقیر دکھائی نہیں دے گا. لہذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو فقیر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. لوگ صدقہ لے کر فقیروں کو ڈھونڈتے ہیں, ڈھونڈیں گے, مگر جسے سمجھ کر کہ یہ فقیر ہے پیسے دیں گے, وہ کہیں گے میں خود صدقہ لیے ہوئے ہوں بھائی, کسی کو دینے کے لیے میں فقیر نہیں ہوں. ایسا دور آ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معتدل ہو جائے گا معاشرہ، اور جب معاشرہ معتدل ہو جائے گا کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے اندر اس بات کو بڑی شدت سے بیان کیا کہ میں اس دولت کو، اس پیسے کو اعتدال کے ساتھ سب میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، سب کو برابر۔ وہ جو مثال کے طور پر زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کا بھی وہی پیٹ ہے، جو جاہل ہے اس کا بھی وہی پیٹ ہے مولا کی منطق میں، جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کا بھی اتنا ہی، اسے بھی پیٹ بھرنا ہے، اور جو حل چلا رہا ہے اسے بھی پیٹ بھرنا ہے۔ لہذا ایک کو نوازتے چلے جاؤ اور ایک کو کم دو یہ کہہ کر یہ فقیر ہے، یہ مسکین ہے، یہ جاہل ہے، یہ فلائیں، تو اس سے معاشرہ معتدل نہیں رہ پائے گا اور معاشرہ تباہی کی طرف چل جائے گا، فقر حاکم ہو جائے گا۔ البتہ ممکن ہے آپ کے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فقر اگر بری چیز ہے اور موت الاکبر ہے اور فقر مشرک بنا دیتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ فقر انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، تو پھر نبی مکرم ایک حدیث میں کیوں ارشاد فرما رہے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ ایک جانب فقر کی مذمت کر رہے ہیں مولا، ایک جانب نبی اکرم فرما رہے ہیں فقر میرا فخر ہے، ناداری فقیری میرا اعزاز ہے، میرا افتخار ہے۔ تو وہ کون سا فقر ہے کہ جو نبی کے لیے اعزاز ہے، اور یہ کون سا فقر ہے جو مشرک بنا دیتا ہے؟ لفظ تو دونوں ایک جیسے ہیں، ہاں وہ فقر جو اللہ کی نسبت ہو وہ نبی کا اعزاز ہے، اور وہ فقر جو بندوں کی نسبت ہو وہ موت الاکبر ہے۔ جو بندہ بندے کا محتاج ہو جائے یہ موت الاکبر ہے، جب بندہ بندے کا تو ہی دست نگر ہو جائے تو یہ موت الاکبر ہے اور مشرک بنا دیتا ہے۔ اور فقر جو اللہ کی نسبت ہو، اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو سمجھیں کچھ نہیں ہے، فقیر ہیں، نادار ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہماری، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوں، یہ نبی کے لیے عزت و افتخار ہے۔ صلوات اللہم صل علی محمد۔ ایک اور حدیث سن لیجئے جو عدم اعتدال اور افراط و تفریط کا شکار لوگ ہیں ان کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں الہم و نصف الحرم، اندوہ اور غم آدھا بڑھاپا ہے۔ آدمی جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے جو غم زدہ رہتا ہے۔ غم زدہ رہنے کا سبب کیا ہے؟ وہ ہے اعتدال میں نہ رہنا، وہ ہے معتدل نہ رہنا۔ اور جب معاشرہ اور یہ شخص یا فرد معتدل رہتا ہے تو اس پہ ہم تاری نہیں ہوتا، غم تاری نہیں ہوتا، اور وہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ لہذا بہت سارے لوگ جوانی میں بوڑھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں یا کم عمری میں بوڑھے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ ہم اور غم ہے، اور اس ہم و غم کی وجہ عدم اعتدال ہے، میانہ روی نہ ہونا ہے۔ ہارون رشید کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے پوری مملکت کے اندر زمینوں کے کاغذات بنوائے، نوشتے، اور وہ اپنی، ہمارے ہاں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے نثار، پیسے نثار کرنا، تو اس نے وہ کاغذات اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ سے نثار کیے۔ اب وہ کاغذ اڑتے تھے اور لوگ جا کے پکڑتے تھے، اور ہر ایک جس کے ہاتھ میں جتنے کاغذ مل جاتے تھے اتنی زمین کے ٹکڑے اسے مل جاتے تھے۔ جب معاشرے کے حکمرانوں کا انداز ہی ہو، جب معاشرے کے حکمرانوں کی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں اربوں کھربوں اور ملینوں رقم خرچ ہو رہی ہو، ہارون رشید ہی کا کیا قصور ہے بیچارے کا جی؟ اور جس معاشرے کے طبقے کے اندر، معاشرے کے اندر فقر حاکم ہوتا جا رہا ہو، وہاں کا حکمران اگر اس انداز سے زندگی گزار رہا ہو، ان کے مختلف ممالک میں محل ہوں، ان کے مختلف انداز سے ان کی تقریبات ہوتی ہوں، اور تند روی اور افراط و تفریط کا اس کے اندر اظہار ہوتا ہو، تو وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا، اقتصاد نہیں ہے اس معاشرے کا۔ انسان کی جو ضروریات ہیں، انسان کی جو جس کو کہنی ہے احتیاج اور استعمال ہے، انسانی زندگی کے جو استعمالات ہیں، استعمال ہے، چیزوں کا استعمال اور اس کی طلب ہے، وہ تین چیزوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو ضروریات زندگی ہیں، ضروریات زندگی مثال کے طور پر لباس، مکان اور غذا، یہ تین چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہیں، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ زندگی کی ضرورت، زندگی کی ضرورت لباس ہے، مکان ہے اور غذا ہے۔ اب اسی چیز کے اندر جو ضروریات زندگی ہے، اس کے اندر جب وہ اعتدال سے باہر نکلنے لگتا ہے تو وہ رفاہ اور عیش میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کو تین جوڑے اور چار جوڑے کافی سے، مگر اس کی الماری تو بھر کے زیادہ جا کے دیکھیے کہ اس کے پاس کپڑے کتنے زیادہ ہیں۔ اسے ایک گاڑی کی ضرورت کافی تھی البتہ آج ضروریات زندگی میں گاڑی کو تصور کیا جاتا ہے بڑے شہروں میں، مگر اس کے گھر میں تو چار چار گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، محترمہ کے لیے علیحدہ ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ہے، فلاں کے لیے علیحدہ ہے، معاشرہ اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے۔ عیش اور رفا کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو معاشرہ اعتدال سے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اور تیسری جو خطرناک، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ہے حوث رانی، حوث کو پورا کرنا۔ طالبان لا یشبان، گھبرائیں نہیں، وہ والے طالبان نہیں، حدیث ہے، طالبان لا یشبان، دو طرح کے طالب کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، طالب الدنیا و طالب العلم۔ طالب دنیا کبھی سیر نہیں ہوتا اور طالب علم کبھی سیر نہیں ہوتا۔ روزانہ گاڑیاں بدل رہے ہیں، روزانہ صوفے بدل رہے ہیں، روزانہ کارپیٹ بدل رہے ہیں، ہر دو تیسرے مہینے میں پردے بدل رہے ہیں گھر کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زیورات تبدیل ہو رہے ہیں محترماؤں کے، ان کو بھی تو کچھ کہوں نا جی۔ ہر دوسرے دن، ہر چوتھے دن، ہر مہینے، ہر دو مہینے بعد، ہر سال کے اندر جو ہے وہ، ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہمارا صوفہ سیٹ، اسے بدلنا چاہیے، ڈرائنگ روم کے جو فرنیچر ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حوث رانی ہے، فلاں کیا فلاں چیز ہے، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہونی، حوث ہے، یہ دنیا کی حوث ہے، کبھی بھی انسان سیر نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ حدیث میں نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی طلب ایسی ہے جیسے سمندر کے پانی کی طلب ہو، سمندر کا پانی کبھی بھی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس بھڑکاتا ہے، اور جو دنیا کی طلب کرتے ہیں ان لوگوں کی کبھی بھی پیاس بجھتی نہیں ہے، ایک گلاس کے بعد چار گلاس اور چاہیے، وہ بھڑکاتا ہے پانی، سمندر کا پانی پیاس کو بھڑکاتا ہے۔ بہرحال ایک جگہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں تو خففو حتی تلحقو، اپنا وزن کم کرو، اپنا بار کم کرو، اپنا سامان کم کرو تاکہ قافلے میں چل سکو۔ دیکھیں نا چھوٹے 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 جملے، نبی مکرم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع اوتی تو جوامع الکلم، نبی کا معجزوں میں سے، نبی کے معجزوں میں ایک معجزہ یہ کہ آپ چھوٹی مختصر بات کرتے ہیں مگر ایک دنیا پوشیدہ ہوتی ہے اس کے اندر، اور یہی کیفیت کچھ امیر مومنین کی بھی ہے۔ یہ نبی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں تو خففو حتی تلحقو، اپنا وزن کم کرو تاکہ قافلے میں چل سکو۔ تم جب اپنا وزن بڑھا لو گے، تم اپنا سامان بڑھا لو گے تو قافلے میں چل کیسے سکو گے؟ ایک صاحب کے بارے میں بعض خواب جو ہیں، بعض مکاشفات، بعض اوقات بعض شخصیات کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اور یہ ایک وادی دوسری وادی ہے، اور کبھی کبھی اللہ زندگی میں ایک آدھ دو دفعہ ہم میں سے ہر ایک کو اس وادی سے گزارتا ہے، اگر ہم اس کا مزہ نہ لینا پائیں، اگر ہم اس کا لطف نہ لینے پائیں، اگر ہم نہ چاہیں کہ اس کے اندر زیادہ آگے جائیں تو پھر وہ ہمیں دوبارہ نصیب نہیں ہوتی۔ کم سے کم ہر شخص کے اوپر زندگی میں ایک آدھ دو دفعہ یہ روحانیت، یہ انکشاف، یہ کشف، یہ حجاب ہٹنے والی کیفیت ایک آدھ دو دفعہ ضرور تاری ہوتی ہے زندگی کے اندر۔ اب وہ اس وادی کا کیونکہ نہیں ہوتا، اہل نہیں ہوتا، لہذا وہ ایک آدھ دفعہ کے بعد پھر اس کے اوپر دوبارہ نہیں آتی۔ ایک صاحب جن کے پاس دولت فراوان، پیسہ فراوان، کئی گھر، زمینیں، فلیٹ، گاڑیاں، دکانیں، مارکیٹیں، سب کچھ، مگر وہ بندہ خدا جو ہے وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا تھا، سواری کبھی نہیں خریدی، ہمیشہ پیدل اور بسوں میں لٹک کے سفر کیا، ٹھیک ہے، جو اپنے تن پہ نہیں لگا رہا، یہ دیکھیں اعتدال سے نکلے ہوئے لوگ، ان کا انتقال ہو گیا، طے کیا کہ بھائی اگر ہم دونوں میں سے کوئی ایک پہلے مر جائے تو بتائے کہ کیا ہونا ہے، ہو گیا ہمارے ساتھ۔ تو دوسرے کے خواب میں جب وہ آئے تو کیا دیکھا کہ سنگین وزن ہے جو اٹھائے ہوئے ہیں، کندھے پہ لٹکے ہوئے ہیں، شانوں پہ لٹکے ہوئے ہیں، کمر پہ لدا ہوا ہے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے وزن ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں، بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں، طرح طرح کے وزن اٹھائے ہوئے ہیں، اور دو قدم نہیں چل پاتے پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں، پھر دو قدم نہیں رکھ پاتے پھر زمین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور پوچھا ان سے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگا میرا سفر تو بہت چھوٹا ہے مگر مجھے دو سال ہو گئے چار چھ قدموں سے آگے نہیں بڑھ پایا ہوں، یہ جو میں دنیا کے اندر، میری زندگی کے اندر اعتدال نہیں تھا، میں نے وزن بڑھایا اپنا، ادھر سے کما لو ادھر سے بھی کما لو، نہ دین پر خرچ کیا، نہ انسانیت پر خرچ کیا، نہ بچوں پر خرچ کیا، نہ اپنے تن پر خرچ کیا، بناتا رہا بناتا رہا، یہاں تک کہ موت آ گئی، یہ سارا وزن اب مجھے برداشت کرنا پڑ رہا ہے، سارا وزن اٹھانا پڑ رہا ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلکا کرو تاکہ تم قافلے میں چل سکو، ورنہ تم قافلے سے پیچھے رہ جاؤ گے۔ قرآن مجید اعتدال کے حوالے سے ایک جگہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے، یعنی کہاں کہاں قرآن میں اعتدال کے حوالے سے آیات آئی ہیں. یہ چار آیتیں میں نے یادداشت کی ہیں آپ کے لیے اور اس درس کی تیاری کے حوالے سے. پہلی آیت جسے قرآن مجید نے اقتصاد اور میانہ روی اور اعتدال کے حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، کس چیز میں ہمارا اعتدال ہونا چاہیے، کس چیز میں ہمارے یہاں میانہ روی ہونی چاہیے، وہ سب سے پہلی چیز ہے وقصد فی مشی کا وغضض من صوت کا انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. قرآن مجید کہتا ہے کہ تم چلنے میں ذرا میانہ رو رہو. حضرت آیت اللہ مظاہری کے درس اخلاق میں تھے قم میں، انہوں نے ایک حدیث سنائی تھی چلنے کے حوالے سے. وہ حدیث میں نے خود تو نہیں پڑھی، استاد نے بتائی تھی تو وہ میں نقل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جو لوگ تیز چلتے ہیں ان کا وقار کم ہو جاتا ہے، ان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے، ان کے وقار میں کمی آ جاتی ہے. بھاگ کر چلنے والے، تیز چلنے والے لوگ ٹھہر کر اعتدال کے ساتھ، ایسا بھی نہیں کہ معلوم ہوا کہ اتنا سا سفر جو ہے وہ دو گھنٹے میں گزارا، اعتدال کے ساتھ، نارمل اعتدال کے ساتھ. لیکن ایک ہے جو بھاگ کر چل رہا ہے، تیزی سے چل رہا ہے، تو اس کی مذمت آئی ہے اور قرآن میں بھی مذمت آئی ہے. وقصد فی مشیک، اپنے چلنے کو معتدل بناؤ، نہ تیز چلو نہ ہلکے چلو، نہ بہت سست اور کند چلو نہ بہت تیز چلو. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، آہستہ بولا کرو. یہ اونچی آواز میں کیوں بولتے ہو، چیختے کیوں ہو؟ بعض لوگ جو ہے وہ جب دلیل ان کے پاس ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیخ کر بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں چیخنا خود دلیل ہے. گفتگو جب ہو رہی ہوتی ہے اور ان کی بات میں کوئی وزن نہیں رہ پاتا، سمجھا نہیں پا رہے، بات میں کوئی دم نہیں ہے، تو پھر وہ لڑتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بولتے ہیں. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اونچی آواز میں بولیں گے تو ہماری بات مان لی جائے گی. بھائی اونچی آواز خود دلیل تھوڑی ہے کوئی. قرآن اس کی مذمت کر رہا ہے، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو ذرا نیچے رکھو، خفض کرو، چھوٹا کرو، کم کرو اپنی آواز کو. کیوں؟ کتنا چیخ لو گے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے کتنا اونچا بولو گے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ زیادہ اونچا گدھا اچھا بولتا ہے. اگر اونچا زیادہ بولنا بہت کمال ہے تو قرآن کہہ رہا ہے گدھا زیادہ اچھا بولتا ہے اونچی آواز میں. ایک صلوات پڑھ لیں، اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ آیت اور اس کے علاوہ آیات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک اور آیت ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا. ایک صلوات اور پڑھنے ذرا. حضرت ارشاد، یعنی حضرت اہدیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها الی کل البسط فتقعد ملعوما محصورا. فرماتے ہیں خبردار، بخشش میں، انفاق میں، دینے لینے میں اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھو، نہ اپنے ہاتھوں کو دینے لینے میں اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو اتنا کھول دو کہ پھر تم حسرت کرنے لگو کہ وہ جو جمع کیا تھا، وہ جو کمایا تھا، وہ کہاں چلا گیا. یہاں دینے لینے کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں معتدل رہنے کی دعوت دے رہا ہے. اس کے علاوہ البتہ اس آیت کی تفسیر میں ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ محمد، کہ مولا مجھے یہ سمجھائیے، اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو جیسے اسیر کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا جاتا ہے، تم سے کوئی مانگ رہا ہے تمہارے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور نہ ہی اتنا اپنا ہاتھ کو کھول دو کہ تمہارے پاس کچھ بچے نہیں، تو مولا اس کو ذرا. تو حضرت ایک جگہ تشریف فرماتے جہاں حضرت سے سوال ہوا، تو حضرت نے ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی خاک کی اپنے ہاتھ میں بھر لی، اور مٹھی کو خاک میں ہاتھ میں بھرنے کے بعد حضرت نے اپنی انگلیوں کو کچھ ڈھیلا کیا تو ساری انگلیوں سے خاک نکلنے لگی. حضرت نے فرمایا اس آیت کی تفسیر یہ ہے، یعنی اگر تم کسی کو دے رہے ہو تو اس انداز سے دو کہ تمہارے پاس ایک وقت کے لیے محفوظ بھی رہے اور لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے. ایسا نہ ہو کہ تم سب کچھ ایک ہی آدمی کو. اس آیت کی تفسیر میں ایک اور بات بھی ہے کہ پیغمبر اکرم کے صاحب خدمت میں ایک مال آیا بہت زیادہ, اور حضرت نے سارے شہر کے غریبوں کو بلا کر وہ مال تقسیم کر دیا, اور ابھی دوسرے دن گزرا تھا کہ کچھ اور فقیر آ گئے, تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نہیں اپنا اتنا ہاتھ نہیں کھولو جب تمہارے پاس, البتہ ممکن ہے اس کے شان نزول پہ ہم اختلاف کر سکیں, لیکن بہرحال اعتدال خرچ کرنے میں اعتدال کے حوالے سے یہ آیت ہے. ایک جگہ اور ارشاد ہوا, ولا تجہر بصوتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا. یہ قرآن مجید کی آیت اور اس کا نشان ہے سورہ اسراء 110 نمبر کی آیت. اس میں کیا ارشاد فرمایا اللہ نے اعتدال اور میانہ روی کے حوالے سے, اپنی آواز کو اتنا اونچا مت کرو نماز کے اندر, ولا تخافت بها, اور نماز کے اندر نہ ہی اتنی خفی آواز میں نماز پڑھو, معتدل آواز میں نماز پڑھو. تخافت سے یعنی اپنی آواز کو اتنا نیچے اور اتنا دھیما نہیں کرو کہ تم بھی نہ سن سکو کہ کیا پڑھ رہے ہو, اتنا کم لہجے میں بات نہ کرو اللہ سے اور قرآن نہ پڑھو اور نماز نہ پڑھو, اور نہ ہی اتنا اونچا پڑھو کہ سارا محلہ سن رہا ہو اور پڑوسی سن رہے ہیں اور سارا شہر سن رہا ہو اور لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں کو گزرتے ہوئے کوئی تکلیف ہو رہی ہو یا ان کے اور عبادتوں اور ان کے اور کاموں میں خلل واقع ہو رہا ہو, بلکہ وابتغ بین ذلک سبیلا, ان دونوں چیزوں کے درمیان معتدل آواز میں اور لہجے کے اندر بات کرو. بہرحال اسی طرح ایک اور آیت ہے, وکذالک جعلنا امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, ہم نے تمہیں تندرو نہیں بنایا, ہم نے تمہیں جذباتی نہیں بنایا, ہم نے تمہیں افراطی نہیں بنایا, ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے. اور امت وسط جو ہے وہ نہ افراط کرتی ہے نہ تفریط, اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہے, سب کو برابر لے کر چلتی ہے, سارے معاملات کو برابر رکھتی ہے. اعتدال کے حوالے سے اور میانہ روی اور اقتصاد کے حوالے سے جو ایک اہم پہلو ہے وہ ہے عقیدے میں اعتدال, نظریات میں اعتدال. نہ غالی بنو نہ مشرک بنو نہ مقصر بنو, جب عقیدہ اہل بیت کی نسبت ہوگا, نہ اتنا زیادہ اپنے عقیدے کا اظہار اور اپنے عقیدے کو بنانے کی کوشش کرو کہ اہل بیت کو اللہ بولنے لگو, اور نہ ہی اپنے عقیدے کو اتنا کمزور بنا لو کہ اہل بیت کی شان میں کوتاہیاں کرنے لگو اور اہل بیت کی شان میں تقصیر کرنے لگو, مقصر ہو جاؤ, اور نہ ہی اپنے آپ کو مشرک بناؤ اور نہ ہی اپنے آپ کو کافر بناؤ, معتدل رہو مسلمان رہو. تو اعتدال اور اقتصاد, ملبسهم الاقتصاد, ہر اعتبار سے معتدل رہنے کی ہمیں پروردگار عالم دعوت دے رہا ہے. مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں تو ایک سرزمین کے سے گزر ہوا اور وہاں حضرت کے صحابیوں کی ایک تعداد بستی تھی رہتی تھی, تو حضرت نے سوال کیا کہ دو بھائی میرے چاہنے والے ہیں, میرے ملنے والے ہیں, ان کا مجھے پتہ بتایا جائے. دونوں بھائیوں سے ملنے کے لیے حضرت علیحدہ علیحدہ گئے. ایک بھائی کے گھر جب پہنچے, ایک کا نام ہے علا ابن زیاد حارثی, ایک کا عاصم ابن زیاد حارثی. یہ دونوں بھائیوں سے جب آپ ملنے کے لیے گئے تو ایک کا گھر بہت بڑا تھا, گھوڑے بندھے ہوئے ہیں, جانور بندھے ہوئے ہیں, نوکر چاکر, اور بہت بڑا ایک وسیع گھر تھا اس کا. اور دوسرے کے گھر گئے تو ایک چھوٹی سی کوٹری میں اور چھوٹے سے حجرے میں, جو ٹوٹا پھوٹا سا حجرہ تھا, اس کے اندر رہ رہا تھا. تو حضرت نے پہلے والے بھائی سے, جس کا گھر بہت وسیع تھا, حضرت نے فرمایا تم نے اتنا بڑی بلڈنگ, اتنی بڑی عمارت بنائی ہے, اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہو, تم خمس اور زکات دیتے ہو, تم لوگوں کے مالی جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہو, اگر وہ ادا کرتے ہو تب تو جائز ہے تمہارے لیے تم اس مکان میں رہو, اور اگر تم ان چیزوں کو ادا نہیں کرتے تو تمہارے لیے اس مکان میں رہنا جائز نہیں ہے, تم اپنی ضرورت سے زیادہ رہ رہے ہو, اور جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ انفال ہے, وہ بچت ہے, اور بچت کے اوپر اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے اور بندوں کا حق بھی آ جاتا ہے. اور جب اس کے گھر گئے تو حضرت نے فرمایا تم یہاں کیوں رہتے ہو, تمہارے پاس تو پیسے ہیں, تم یہ کپڑے, پھٹے کپڑے اور بغیر یعنی پیوند لگے ہوئے کپڑے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو, تمہارے پاس تو پیسے بھی ہیں, تم ایسا کیوں کر رہے ہو, ایک کے پاس پیسہ ہے تو ایسا استعمال, ایک کے پاس پیسہ ہے تو اس کا کوئی استعمال نہیں کر رہا. دونوں بھائیوں کے اس طرح کے مزاج میں فرق تھا. تو حضرت نے جہاں اس کی مذمت فرمائی وہاں اس کی بھی مذمت فرمائی. حضرت فرمایا تم بھی غلط کر رہے ہو, تمہاری زندگی بھی صحیح نہیں ہے. تو بہرحال اس نے کہا میں چاہتا ہوں آپ جیسی زندگی گزاروں. حضرت نے فرمایا کہ میری جیسی زندگی تم نہیں گزار سکتے, اس لیے کہ میں جب زندگی گزارتا ہوں تو دنیا کے اس کونے میں غریب ترین فرد کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارتا ہوں, تاکہ کل قیامت میں اپنے مولا پر وہ موالی, وہ چاہنے والا, وہ مولائی شکایت نہ کر پائے کہ ہمارا مولا تو ایسے رہتا تھا اور ہم ایسے رہتے تھے. لہذا تمہاری وہ ذمہ داریاں نہیں بنتی جو میری ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو مولا نے دونوں افراد کو سمجھایا, ان کی مذمت کی اور ان کی اصلاح فرمائی. چند حدیثوں کی طرف اور جلدی جلدی سن لیجئے. ایک حدیث ہے, کل شئین جا وزا حدہ انقلبا الی ضدہ, ہر شئے جب اپنی حد سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اپنی ضد میں تبدیل ہو جاتی ہے, وہ اپنی ضد میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر کوئی شے حد سے باہر نکال دی جائے تو پھر وہ اس کی الٹ ہو جاتی ہے, اس کی وہ ضد بن جاتی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں, کولو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو, تمہیں کھانے پینے سے نہیں روک رہا اللہ, خوب کھاؤ, اچھا کھاؤ. جی بولول دانا سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسا کھانا چاہیے, بولول نے پوچھا ایک سے کہ بھئی تم بتاؤ کس طرح کیسا کھانا چاہیے, تو کہنے لگے کم کھانا چاہیے. کہنے لگے تمہیں تو کھانے کی تمیز نہیں ہے, کم کیوں کھانا چاہیے, خوب کھاؤ مگر کسی اور کا مت کھاؤ, اپنا کھاؤ. تو بولول اس انداز سے ہدایت فرماتے تھے. ایک صلوات اور پڑھ لے ذرا, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور قرآن مجید بھی یہ کہہ رہا ہے, کلوا واشربوا, خوب کھاؤ اور خوب پیو, ولا تسرفوا, لیکن اسراف اور زیادہ روی نہ کرو, ضائع مت کرو, نقصان مت پہنچاؤ. انسان کے معاملات میں اور روشوں میں, طریقوں کے اندر اعتدال ہونا چاہیے, اس کا قرآن مجید ہماری ہدایت کرتا ہے. اور وہ رسول والذین معہ, اللہ کا رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ میانہ رو ہیں. کس طرح؟ اشداء علی الکفار و رحماء بینہم, وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں رحیم ہیں. یہ اعتدال ہے نا, انسان کو جہاں شدید ہونا چاہیے وہ شدید ہو, جہاں رحیم ہونا چاہیے وہاں رحیم قرار پائے. قرآن مجید میں دسیوں مرتبہ آیا ہے آمنوا واعملوا الصالحات. بعض لوگ کہتے ہیں ایمان کافی ہے, عقیدہ کافی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں عمل کافی ہے, یہ دونوں افراطی ہیں. برابر رکھو دونوں کو, ایمان بھی ہو, عقیدہ بھی ہو, عمل صالح بھی ہو. قرآن اعتدال کی ہمیں دعوت دے رہا ہے, عقیدہ اور ایمان بھی تمہارا پختہ ہونا چاہیے اور عمل بھی تمہارا مضبوط ہونا چاہیے, تب جا کے اعتدال کی صورت بن سکے گی. اور آخری بات, اور وہ یہ کہ شب عاشور امام حسین جہاں مناجات پڑھ رہے تھے اور سجدہ کر رہے تھے, وہاں تلوار بھی تیز کی ہے امام حسین نے. اپنے آپ کو معتدل رکھو, تمہارا اگر کام اللہ کی عبادت کرنا ہے تو تمہارا کام اس معاشرے میں جینا بھی ہے, اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں, کل آنے والے دن کے بھی کچھ تقاضے ہیں, تمہارے بچوں کی بھی تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, تمہارے سماج کی بھی تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر تم اچھے عبادت گزار ہو تو اچھے باپ بن کے بھی دکھاؤ, اچھے شوہر بھی بن کے دکھاؤ, اچھی بیوی بھی بن کر دکھاؤ, اچھی اولاد بھی بن کر دکھاؤ. اگر تم اللہ کے اچھے عبادت گزار ہو تو اچھے بندوں کے خدمت گزار بھی بن کے دکھاؤ, تب جا کے انسان کی زندگی میں اعتدال آئے گا اور میانہ روی آئے گی, اور یہ افراط و تفریط سے نکل کر مولا کے اس قول کے اوپر پورا اترنے کی طرف بڑھے گا کہ ملبسہم الاقتصاد, ان کا لباس میانہ روی ہے, اعتدال ہے, ان کا لباس تند روی اور افراط و تفریط نہیں ہوا کرتا, وہ اپنی زندگی میں معتدل رہتے ہیں. صلوات اور سوال, اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جی اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, قرآن کی آیت ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ انہیں ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, مگر عبادت نماز روزے میں محصور اور محدود نہیں ہے. نماز اور روزہ ایک شکل ہے عبادت کی, ہر وہ کام جو اللہ کی خاطر کیا جائے, فی سبیل اللہ کیا جائے, وہ عبادت ہے. اس وقت آپ عبادت کر رہے ہیں, میں قربتن اللہ یہ عبادت کر رہا ہوں, یہ ایک عبادت کی شکل ہے. نماز آپ نے پڑھی, روزہ آپ نے رکھا, وہ عبادت کی شکل ہے. لہذا ہر وہ کام جو پروردگار عالم کی رضایت کے لیے ہو وہ عبادت ہے. بچوں کے لیے روزگار کمانا, ان کے حقوق ادا کرنا, معاملات کو صحیح رکھنا, سماجی اور اجتماعی ہمارے کچھ فرائض بنتے ہیں, پڑوسیوں کے کچھ فرائض بنتے ہیں, یتیموں سے متعلق ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, عزیز داروں سے متعلق ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں. یہ سب عبادت ہے, صرف نماز اور روزہ. اگرچہ ان ساری عبادتوں میں جو ہمارے دین کی عکاسی کرتا ہے, جو ہمارے تدین کی کو جھلکاتا ہے اور دکھاتا ہے, وہ بہترین شکل نماز کی شکل ہے. الصلاۃ عمود الدین, کہ نہیں ہم سارے اچھے کام کرتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے. بچوں کا بھی خیال بھی اچھا کرتے ہیں, پڑوسیوں کا خیال بھی رکھتے ہیں, مثال کے طور پر ہم عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھتے ہیں, مگر نماز نہیں پڑھیں گے. تو کیا کہا اللہ نے کہ جس کی نماز قبول اس کی ساری عبادتیں قبول اور جس کی نماز رد اس کی ساری عبادتیں رد. کیونکہ نماز سمبل ہے, نشانی ہے, علامت ہے دینداری کی. جو اپنے آپ کو سارے کاموں میں مضبوط رکھا ہوا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو گویا وہ دین کا اظہار نہیں کر رہا, دین سے وابستگی کا اعلان نہیں کر رہا اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. جی میں نے اس زمانے کے ہارون رشیدوں کا تذکرہ کیونکہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس کو بیچارہ بیچارہ, ویسے بھی لغت میں اگر دیکھیں تو جو جن کی آخرت خراب ہوتی ہے اسے بیچارہ کہا جاتا ہے. جی صدقے کے بارے میں کوئی نصاب نہیں ہے جتنا دے دیں اللہ کی راہ میں, لیکن خمس اور زکوٰۃ کے بارے میں نصاب ہے. اگرچہ خمس بھی صدقہ ہے اور زکوٰۃ بھی صدقہ ہے. ہمارے ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ حضرات زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے اور قرآن تو بار بار نماز اور زکوٰۃ کی ہمیں حکم دے رہا ہے. تو خمس ایک زکوٰۃ ہے, خود مال کی زکوٰۃ, وہ اجناس کی زکوٰۃ ہے, یہ پیسے کی زکوٰۃ ہے. خود خمس بھی ایک زکوٰۃ کی قسم ہے. تزکیہ ہو جاتا ہے نا, مال پاک ہو جاتا ہے. آپ نے پانچواں حصہ دے دیا, چار حصے پاک ہو گئے. زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے والی چیز, تزکیہ کرنے والی چیز, مزکہ کرنے والی چیز. لہذا خمس بھی خود ایک زکوٰۃ کی قسم ہے. کبھی آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ آئے کہ ہم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے, جو خمس ادا کرتے ہیں وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جو قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے, اقیم الصلاۃ واتو الزکات, وہ مطلقاً صدقات ہیں. مولا امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی, قرآن کہہ رہا ہے. تو کون سی زکوٰۃ دی؟ وہ گندم اور کھجور کی زکوٰۃ دی تھی, گائے بھینسوں کی زکوٰۃ. وہ انگوٹھی تھی, صدقہ تھا جو مولا نے دیا تھا. مولا نے صدقہ دیا اپنی انگوٹھی کو اور قرآن نے اسے زکوٰۃ بول دیا. تو بس معلوم یہ ہوا کہ صدقہ خود زکوٰۃ ہے. آپ جو آتے جاتے کوئی ڈبے آپ نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے امام بارگاہ اور مسجدوں میں جو ڈبے بنے ہوتے ہیں اس میں جو آپ ڈال رہے ہوتے ہیں آتے جاتے فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ خود زکوٰۃ ہے, وہ خود صدقہ ہے. صدقہ خود زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ خود صدقہ ہے. لہذا قرآن مجید جو بار بار زکوٰۃ کا مطالبہ کر رہا ہے, وہ زکوٰۃ وہ مخصوص 10 چیزوں کا مطالبہ نہیں ہے, مطلقاً آتے جاتے دیتے رہو دیتے رہو. ہاں مگر اگر تمہارے پاس اتنا جمع ہو گیا ہے کہ تمہاری فصل اتنی بڑی ہوئی ہے, تمہارے پاس سونا چاندی اتنا آ گیا ہے, تمہارے پاس جانور 40-40, تو تمہارے پاس بھینسیں ہیں مثال کے طور پر, تو پھر تمہیں ان کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے. تو وہ زکوٰۃ مخصوص زکوٰۃ کہلائے گی. لیکن آتے جاتے جو ہم صدقہ دے رہے ہیں یہ بھی زکوٰۃ ہے اور قرآن پر عمل ہے. یہ جو حکم ہے قرآن کا اس پر صدقہ دینا خود ایک عمل ہے زکوٰۃ کی صورت میں. جی جی دوبارہ کہیے. اس میں تو وہ مارنے والے میاں نہ روی کریں. جی شکریہ. ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے تو میاں نہ روی یہ ہے کہ بے جا نہ نکلیں, خامخواہ ہوٹلوں پر نہ بیٹھیں, خامخواہ جو ہے نا وہ روڈ پر نہ کھڑے ہوں اور غیر ضروری سفر نہ کریں اور واجبات کی ادائیگی اور مستحبات اور تاکیدات کی ادائیگی کے علاوہ جو ہے وہ فریضوں کی ادائیگی کے علاوہ غیر ضروری رستوں پر کھڑا ہونا, جانا, بیٹھنا اور زیادہ رکنا, تھوڑا سا اعتکاف والی کیفیت بنا لیں. کہ اعتکاف کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اعتکاف معتکف سے کوئی ملنے آتا ہے, کچھ دینے لینے آتا ہے, تو وہ ضروری بات کرتا ہے, پھر فوراً واپس اندر آ جاتا ہے, دروازے پر جاتا ہے, باہر جاتا ہے مسجد سے, مگر وہ کھانا لیا, وہ پیسے لیے, وہ خط دیا, وہ خط لیا, مثال جو بہت ضروری بات کی اور پھر آ کر اپنے دوبارہ مسجد میں بیٹھ گئے. تو ہمیں اعتدال ان حالات کے اندر یہ رکھنا چاہیے کہ غیر ضروری جگہوں سے پرہیز کریں, گریز کریں, نہ جائیں, نہ بیٹھیں, نہ ملاقاتیں کریں. ہوٹلنگ کا دور اب نہیں رہا, اچھا نہیں ہے. اور ایسی جگہوں پر جہاں پر تخت بچھے ہوئے ہیں اور حقے چل رہے ہیں اور شیشے چل رہے ہیں, معلوم ہوا وہاں پر گفتگو چل رہی ہے, اور آئے ایک آدمی گزرتے ہوئے گئے موٹر سائیکلوں پر اور کام تمام کر کے چلے گئے, کتنے ہی گھر اجڑ گئے ہیں. آپ نے ایک اچھے پہلو کی طرف سارے مجمع کی توجہ کروائی ہے کہ کتنے ہی گھر اجڑ رہے ہیں. زیادہ تر غریب مر رہے ہیں, زیادہ تر مسکین مر رہے ہیں, جن کے گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں, جن کے معاملات خراب ہیں مالی حوالے سے. امیر اور بڑے لوگ تو نہیں مر رہے ٹارگٹ کلنگ میں, ڈیفینس میں. میں نہیں کہہ رہا, دعوت نہیں دے رہا, اللہ سب کو حفاظت میں رکھے, مگر ڈیفینس میں اور بڑے پوش علاقوں کے اندر تو واقعات نہیں ہو رہے. بیچارے قصبہ میں ہو رہے ہیں, اورنگی میں ہو رہے ہیں, سرجانی میں ہو رہے ہیں, ملیر میں ہو رہے ہیں, وہاں ہو رہے ہیں جہاں غریب لوگ رہتے ہیں, ٹھیلے چلانے والے, ٹھیے لگانے والے, کیبن چلانے والے لوگ رہ رہے ہیں. تھی. کیا ہے, کس طرف ہے؟ بہرحال تقاضا نہیں ہے اور موقع نہیں ہے کہ میں یہاں اس موضوع کو زیادہ چھیڑوں, اور مگر بہت کچھ آپ بھی گندم کھاتے ہیں, ہم بھی گندم کھاتے ہیں, ہمیں بھی بہت باتوں کی سمجھ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس شہر کے اندر. وہ آپ نے ڈال دیا, سمجھے آپ نے اپنا کام کر دیا, کیونکہ اگر آپ 10-10 روپے بانٹیں گے تو کسی کے شاید کام ہی نہ آئے, لیکن اگر 1,000 روپے کسی کے پاس جائیں گے تو اس کے کچھ درد دبا ہو جائیں گے, کچھ اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ سمجھیں کہ آپ نے دے دیا, پہنچ گیا. البتہ اس شخص کو, کیونکہ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں بعض ادارے, فلاحی ادارے, انہوں نے راشن باندھے ہوئے ہیں, انہوں نے لوگوں کے ماہانہ باندھے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ مہینے میں تو لے کے جائیں گے آپ سے اور پھر ان کے وہ مسئلے کو ماہانہ طور پہ حل کر دیں گے. اب اگر آپ نے 50-50 روپے بانٹ دیے تو اس کا ممکن ہے بہت سے لوگوں کے مسئلے ہی حل نہ ہوں. ٹھیک ہے, یہ طریقہ برا نہیں ہے, پوچھا بھی گیا ہے مجتہدین سے, علماء سے پوچھا بھی گیا ہے, غلط نہیں ہے یہ. بدلہ اور انتقام کے حوالے سے سوال فرما رہے ہیں کہ چاردہ معصومین کے اقوال میں بدلہ لینا, انتقام لینے کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں. یہ سوال ہے میرے بھائی کا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک ذاتی, خاندانی, گھریلو مسئلے کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہاں انتقام نہیں لینا, بدلہ نہیں لینا, معاف کرنا ہے. لیکن جہاں بات آ جائے دین کی, جہاں بات آ جائے قرآن کی, جہاں بات آ جائے مکتب کی, وہاں ہمیں مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. تو دیکھا جائے گا کہ وہ زیادتی کرنے والے نے زیادتی کی کیا ہے. اگر اس نے زیادتی ہماری ذات کے لیے کی ہے, ہمارے اپنے لیے کی ہے, ہمارے بچوں کے لیے کی ہے, تو اسے معاف کرنا ہے, بدلہ نہیں لینا. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے دین کی تو حسین ابن علی پھر باہر نکلتے ہیں, پھر مسئلہ ذات کا نہیں رہا. یہ ہمارا انکار کرتے رہے کوئی بات نہیں, ہم معاف کرتے رہے. ہم انہوں نے ہمارا مال غصب کر لیا, ہم نے کچھ نہیں بولا, ہم نے کوئی بدلہ نہیں لیا. ہماری خلافت غصب کر لی, ہم نے کچھ نہیں بولا, یہ ہمارا مسئلہ تھا. لیکن جہاں بات آئی توحید کے انکار کی, جہاں بات آئی اللہ ہی نہیں ہے ماذا اللہ, جب یزید نے یہ کہنا شروع کیا تو اب باہر نکلیں گے, اب مسئلہ کچھ اور ہے. جی نہیں ہے, جس کے پاس بچت نہیں ہے, جس کے پاس اخراجہ آمدنی کی خرچ کرنے کے بعد بچت نہیں ہو رہی, اس پہ خمس نہیں ہے. زیور پر خمس نہیں ہے, زیور پر خمس نہیں ہے, سکوں پر خمس ہے, وہ جو سونے کے سکے ہوتے ہیں. جی جی وہ کام کرنا شروع کر دے گا. کام کرنے کے حوالے سے ایک مجھے ایک ممبری لطیفہ یاد آ رہا ہے. ایک صاحب نے ایک ڈبے میں صدقہ ڈالا اور صدقہ ڈال کے تھوڑا سا آگے گئے تو ایک گاڑی نے ان کو ٹکر ماری, روڈ پہ جا کے گرے. تو مڑ کے اس ڈبے کو دیکھنے لگے جس میں انہوں نے صدقہ ڈالا تھا, تو ایک اور آدمی اس میں صدقہ ڈال رہا تھا, تو اسے پکار کے کہنے لگے بھائی مت ڈالو, کام نہیں کر رہا یہ. تو آپ جو فرما رہے ہیں کہ وہ صدقہ جو ہم ڈبے میں ڈال دیتے ہیں اور وہ ایک مہینے بعد کھلتا ہے تو وہ کام کرتا ہے؟ جی ہاں کام کرتا ہے. وہ نہیں دیکھیں آپ کو وہی ابھی ہماری بات ہی موضوع سارا اقتصاد کے اوپر تھا, نظم دینے کے حوالے سے تھا. آپ 50 روپے کسی کو دے دیں گے وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, لیکن آپ 1,000 روپے دیں گے اس کا مسئلہ حل. آپ 1,000 ایک ساتھ نکال نہیں سکتے تو آپ کیا ہوگا, آپ ان چیزوں کو جمع کر رہے ہیں 50-50 روپے کو مثلاً, اور 1,000 روپے دے رہے ہیں تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو, تاکہ اس کی مشکلات دور ہوں, دوائی لے لے اپنا مثال کے طور پہ, کوئی اور مشکل حل کر لے, راشن ڈلوا لے. ٹھیک ہے وہ. جی فرما رہے ہیں کہ جو فقیروں کو جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو بعض فقیر عادت اور پیشہ ور ہوتے ہیں, عادتی ہوتے ہیں اور پیشہ ور ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو صدقہ خیرات دیتے رہیں گے تو ان کی یہی عادت پکی رہے گی, وہ مزدوری نہیں کریں گے, محنت نہیں کریں گے. تو ایسے افراد کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض فقیر تو ایسے ہیں کہ اس رقم سے وہ گناہ کرتے ہیں جا کر. قرآن کا اصول ہے تعاون علی البر و تقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو. مجھے معلوم ہے چرس پیے گا جا کے, مجھے معلوم ہے یہ کسی کو نشہ کرے گا جا کے مثلا, ٹھیک ہے, تو تو اس کو اگر میں صدقہ دیتا ہوں تو حرام ہے، یہ صدقہ ضائع بھی ہے اور فعل حرام بھی ہے، میں نے غلط کام میں مدد کی ہے. لیکن ایک آدمی ہے جو کام نہیں کر سکتا، مفلوج ہے، محتاج ہے، اس کو دینا یہ ثواب اور وہ ہے. آ جاتی وہ بیچ والا آدمی کہ جو محنت کر سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. یہ بہت اچھا کاروبار ہے، محنت کرے گا تو کتنا کما لے گا دن میں، یہ اس کے بغیر ہی اس کے چار برابر کما رہا ہے، تو کیا ضرورت آ رہی ہے محنت کرنے کی. جبکہ بے وقوف کو یہ نہیں معلوم یہ بھی خود ایک محنت ہے، یہ جو باہر لوگوں سے مانگ رہے ہو روڈوں چوکوں پر چاراہوں پر کھڑے ہو کر مانگ، یہ بھی تو ایک محنت کر رہے ہو. تو وہ محنت کیوں نہیں کر لیتے جو جائز محنت ہے، جو اچھی محنت ہے، جو اللہ کو پسند محنت ہے. لیکن بہرحال تربیت کا فقدان بھی ہے، کوئی سسٹم بھی نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں حکومتی سطح پر، ریاستی سطح کے اوپر کوئی نظام بھی نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں. لہٰذا ایسے افراد کہاں جائیں؟ یا جیسے وہ جو درمیانے لوگ ہیں، نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، وہ نہ انہیں کوئی نوکری دیتا ہے، نہ انہیں گھر میں کوئی ماسی یا نوکر کے طور پہ رکھتا ہے، نہ کوئی ڈرائیور رکھتا ہے انہیں، نہ مثال کے طور پر انہیں آفس میں کوئی نوکری ملتی ہے، وہ لوگ کہاں جائیں؟ ٹھیک ہے، تو ایسے افراد کے جو کام کرنا بھی چاہیں تو وہ کام نہیں کر سکتے، تو انہیں دینا صحیح ہے، انہیں دینا صحیح ہے. رہ جاتے ہیں وہ افراد کے جو کام کر سکتے ہیں، آپ دیں گے تو ان کی تقویت ہوگی، انہیں دینا درست نہیں ہے. انہیں کام کروا کے دے دیں اور ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ محنت مزدوری کریں اور یہ سرمایہ لے کر کوئی دکان، کوئی ٹھیلا کچھ کر لیں، تاکہ اس سے ان کی یہ جو محتاجی ہے یہ بھی ختم ہو جائے اور وہ مانگے بھی نہیں کسی سے اور ان کی زندگی بھی اچھی چلے. ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. چلیں کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا کے سرزمین پر امام حسین کی مظلومیت کو یاد کریں. میں آج حضرت عباس علمدار کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. سلام ہو اس بازو بریدہ شہید کربلا کے اوپر جس کے جانے نے امام حسین کی کمر توڑ دی، جس سے امام کو بڑی ڈھارس تھی، بڑا سہارا تھا امام حسین کے لیے حضرت عباس کا وجود. ہر بات میں حضرت عباس سے مشورہ فرماتے تھے. باب الحسین لقب تھا حضرت عباس کا. کوئی اگر حسین تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے عباس سے گزرنا ہوگا، اسے عباس کے پاس جانا پڑے گا. اور نہ صرف امام حسین کو بلکہ امام کے گھر کے تمام افراد کو جناب عباس پر ناز تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑا سہارا تھا، جناب زینب کو بڑی ڈھارس تھی. اس لیے جب امام حسین جناب عباس کے لاشے پر پہنچے تو ایک مرثیہ پڑھا امام نے، اے عباس وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے سوتی تھیں وہ اب جاگیں گی، اور وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے جاگتی تھیں اب وہ سو جائیں گی. اے عباس وہ آنکھیں جو تیرے وجود کی وجہ سے مطمئن رہ کر سو جاتی تھیں، زینب، سکینہ، ام کلثوم کی آنکھیں، اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا اس لیے کہ عباس زندہ نہیں ہے. اور عباس وہ آنکھیں جو تیری وجہ سے جاگتی رہتی تھیں، یعنی یزیدی لشکر کی آنکھیں تیری وجہ سے جاگی رہتی تھیں، وہ اب سو جائیں گی کہ ہم نے عباس کو مار دیا. جناب عباس کے لاشے پر امام حسین ایسے ہی نہیں پہنچے عزادارو، بلکہ جب خبر آئی ہے نا اور سلام کی آواز آئی ہے، مولا میرا سلام آخر لیجئے گا، تو امام نے اپنی کمر پکڑ لی، فرمانے لگے الان انکسر ظہری، اب عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اور بڑھے ہیں حضرت عباس کے لاشے کی طرف جہاں سے آواز آئی تھی سلام کی، ترائی کی طرف بڑھے. زلجنہ امام حسین کو جناب عباس کے لاشے کی طرف لے جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ یہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. امام نے آواز دے کر کہا زلجنہ میرا بھائی مجھے پکار رہا ہے، مجھے جلدی میرے بھائی کے لاشے پر پہنچا دے. تو گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا، جب امام حسین نے اس اشارے کی طرف دیکھا تو کٹا ہوا بازو تھا حضرت عباس کا جو زمین پر گرا ہوا تھا. امام گھوڑے سے اترے، مقتل مستند مقتل ہے، امام گھوڑے سے اترے اور اترنے کے بعد آیت اللہ رسولی محلاتی نے زندگانی امام حسین میں اس مصائب کو لکھا ہے، جناب عباس کے بازو کو اٹھایا پھر آگے بڑھے. ابھی کچھ آگے بڑھا تھا گھوڑا، پھر اس نے اشارہ کیا، چلتے چلتے رک گیا، پھر اشارہ کیا، امام پھر اترے، دوسرا بازو بھی بھائی کا اٹھایا. مگر میں یہ سوچ رہا ہوں، آپ ذرا تصور کریں کہ جب امام حسین نے دونوں کٹے ہوئے بازو اٹھا لیے تو اب امام کے احساسات وہ نہیں رہے جو امام خیمے سے نکلتے وقت لے کر چلے تھے، اس لیے کہ اب امام کو یہ یقین ہو گیا میرے بھائی کے بازو کٹ چکے ہیں، جس کے ہاتھ نہ ہوں اس کا کیا عالم ہوتا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے ایک مصائب پڑھنے والے ذاکر کو خواب میں آ کے کہا، جب میرے عباس کے مصائب پڑھا کرو تو یہ بھی میرے رونے والوں کو بتایا کرو کہ اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ بلندی سے گر گیا ہو تو وہ کیسے گرا ہوگا. میرا عباس جب گھوڑے سے گرا تھا تو عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے، میرا عباس کیسے زمین پر گرا ہوگا. جب پہنچے ہیں جناب عباس کے لاشے پر تو امام حسین نے جناب عباس سے کہا، عباس امام حسین نے جناب عباس کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا. مختل کہتا ہے جناب عباس نے اپنا سر ہٹا لیا، پھر امام نے سر کو زانو پر رکھ لیا، پھر جناب عباس نے ہٹا لیا. فرمانے لگے، عباس اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو ہمارے زانو سے؟ فرمانے لگے، مولا یہ شہزادوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، کہاں میں غلام اور کہاں میرا سر اور کہاں آپ کا زانو. امام نے فرمایا، عباس ہم سے کچھ باتیں کرو، ہم سے کچھ باتیں کرو. فرمانے لگے، مولا میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا، کیوں زیارت نہیں کرتے؟ کہ میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں میری آنکھ میں خون بھر گیا ہے. مولا میرے اگر بازو ہوتے تو میں زحمت نہ دیتا، میری آنکھ کا خون اگر صاف ہو گیا تو میں آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں گا. امام نے اپنی ابا کے دامن سے جناب عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، چہرے کی زیارت کی. جناب عباس نے وصیتیں فرمائی، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. یہاں مختل لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جو جناب عباس نے وصیت فرمائی نا کہ میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا، اس کے دو سبب تھے. ایک سبب تو یہ تھا جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ لاشا کیسے اٹھائے گا، اور دوسرا سبب یہ تھا کہ سکینہ نے آ کر اگر کہہ دیا چچا پانی کہاں رہ گیا، چچا آپ پانی لینے گئے تھے، تو میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا، مولا میرا لاشا یہیں چھوڑ دیجیے گا اور مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلے جائیے گا. امام حسین لاشا وہیں چھوڑ کر خیمے کی طرف بڑھے. سکینہ نے ننے ننے بچوں کو آوازیں دی، بچوں آؤ میرا چچا پانی لے کر آ رہا ہے. لیکن جب امام حسین کو اکیلے دیکھا، کہا اے نائنا امی العباس، اے بابا میرے چچا عباس کہاں رہ گئے؟ کہا سکینہ انتظار مت کرو. عباس نے ترائی پر خیمہ بسا لیا، عباس نے ترائی پر گھر بسا لیا. اے سکینہ اب عباس لوٹنے والا نہیں ہے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارا انجام ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کو ہم سے راضی فرما. ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم مغفور عاشق علی آغا، طاہرہ بائی لاکھانی، صغرہ بائی آغا، رضا حسین سلیمان آغا، دادن بھائی کپاسی، چینا بائی کپاسی، شہربانو بائی کپاسی، رضا حسین کپاسی، حسین علی کپاسی، مہدی عباس کپاسی، برکت علی نایانی کے تمام مرومین، حسین علی، علی محمد، یوسف علی، الہ الدین پونا والا، زینب بانو بنت الہ الدین پونا والا، روشن علی واشنگ والا، عابد رضا، علاء الدین بائی ہاشم، شیر بانو بائی جعفر علی رحمت اللہ اور ان کے تمام مرحومین، گل بانو بنت ولی محمد اور ان کے تمام مرحومین، شہید فضل عباس لاکھانی، بندہ خدا کے تمام مرحومین، عمران حسینی صاحب کے مرحومین، سجاد حسین مکھی، ابن رجب علی مکھی، سلیم صاحب ان کے مرحومین، سمین سلسلیم صاحب کے تمام مرحومین، امینہ بائی زوجہ امیر علی، عارف علی، راشد حسین علی ابن علی، محمد بہرائی والا، محمد علی راؤ جانی کے تمام مرحومین، بہادر علی باوا، امینہ بائی بنت نتھو بھائی، بطول بانو بنت بہادر علی باوا، معصومہ بائی بنت علی محمد قاسم، حسین علی ابن محمد علی لاکھانی، محمد ریاض ابن تصدق حسین، غلام زینب زوجہ حبیب علی چانڈیو، سیدہ اقبال فاطمہ زوجہ مستحسن رضا، قیصر جاوید ابن سید شاہد حسن شاہد رضوی کے سال ثواب کے لیے، حاضرین مجلس کے مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کو بھی شامل سورہ فاتحہ قرار دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وآل
السلام علیکم یا ابا عبد اللہ المظلوم الغریب الشہید یا حسین والارواح التي علت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الہدی منی لزیارتکم السلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا ولاد الحسین ولا اصحاب الحسین وسائر شہداء کربلا جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک مولا ابن مولا السلام علیک غریب الغربا السلام علیک معین الضعفاء والفقرا السلام علیک مغیث الشیعتی والزواری فی یوم الجزا السلطان والحسن یا علی ابن موسیٰ یا رضا المرتضا وقت فاطمہ معصومہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم امام الانس والجان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا ان اللہ بحقك بحق جدك بحق آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين السلام علیکم جميعا ورحمة الله وبركاته صلوات